الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس سلسلے وار ان مجالس میں ہو رہا ہے, جیسے کہ یہ بات سامنے آ چکی ہے, اس کا درس نمبر 12 سورہ تحریم پر مشتمل ہے. اس منتخب نصاب میں مضامین کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ذہن میں تازہ کر لیجئے, یہ تیسرا حصہ ہے اس نصاب کا. پہلے حصے میں سورۃ العصر کے ساتھ تین مقامات اور جو نہایت جامع, جن میں انسان کی کامیابی اور نجات کی تمام شرائط کا جامعیت کے ساتھ بیان ہے. دوسرے حصے میں پھر ایمان کے مباحث آئے تھے. تیسرے میں اب اعمال صالحہ کی بحث جاری ہے. اس میں جو ترتیب رہی, اس تیسرے حصے کا پہلا سبق سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارف کی 19 آیات جو بہت مشابہ ہیں, ہم مضمون ہیں, بلکہ جن میں بعض آیات تو جوں کی توں اسی طرح سے وارد ہوئی ہیں جیسے کہ سورہ مومنون کے آغاز میں. ان دو مقامات پر مشتمل درس ہے پہلا اس حصے کا, جس میں انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں, جو اساسات ہیں, انہیں معین کر لیا گیا. دوسرا گر سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل, اس میں ایک پوری طرح تربیت شدہ, تعمیر شدہ شخصیت, بندہ مومن کی دل آویز شخصیت کے کیا قد و خال ہیں, ان کا ایک نقشہ سامنے لے آیا گیا. اضافی طور پر اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کے بعض اہم مضامین آئے, توبہ کی اہمیت, توبہ کی شرائط, پھر اول و آخر ایمان کے مباحث. اب یہ تیسرا درس ہے کہ جو عمل صالح کی تفصیل کے ضمن میں ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے, انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جب انسان سفر کرتا ہے تو پہلا قدم ہے خاندان کا ادارہ. یہ خاندان کا ادارہ ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج سے وجود میں آتا ہے. اس کی پہلی ڈائمنشن یہی ہے. اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دیتا ہے, تو والدین اور اولاد کے مابین ایک تعلق اور نسبت جو ہے اس سے اس ادارے کی سیکنڈ ڈائمنشن. پھر جب یہ بھائیوں اور بہنوں کی تعداد ہو جائے, اولاد جو ہے وہ متعدد ہو جائے, تو ان کے مابین ایک رشتہ اخوت وجود میں آتا ہے. اس سے وہ تھرڈ ڈائمنشن مکمل ہو جاتی ہے خاندان کے ادارے کی. تو اصل میں اس کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں صرف سورہ تحریم ہے, لیکن اس مرتبہ ہم نے اس کے تمہید کے طور پر بعض مضامین کا اضافہ کیا. یعنی نمبر ایک یہ کہ نکاح کی عمومیت، وسعت، سہولت اور اس کی تاکید، پھر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے کچھ مثبت کچھ منفی اقدامات. پہلا مثبت اقدام تو یہی ہے کہ خاندان کے ادارے میں قوامیت مرد کو عطا کی گئی، فیصلہ کن قوامیت، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے کہ جس ادارے کا کوئی ایک سربراہ نہ ہو با اختیار، اس میں فساد لا محالہ پیدا ہو جائے گا. نمبر دو یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ ہمارے اگلے درس میں آئے گی تفصیل سے بات، والدین کا ادب، ان کا احترام، ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ، یہ گویا کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کی سیکنڈ ڈائمنشن ہے. ان دونوں کو ہم مثبت ہدایات کہیں گے. منفی طور پر طلاق کے بارے میں کہ طلاق اگرچہ ابغض الحلال ہے لیکن حرام نہیں ہے، اگر مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے مابین مفاہمت نہ ہو، مزاج کی ہم آہنگی نہ ہو، تو زبردستی اس بندھن کو باندھے رکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کھول دیا جائے. ہو سکتا ہے اللہ اس عورت کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کرے اور مرد کے لیے بھی بہتر صورت پیدا کرے. اس اعتبار سے اس کو خاص طور پر عیسائیت میں جو اسے بالکل ہی ممنوع قرار دے دیا گیا، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی غلطی ہے جس نے کہ خاندان کے ادارے کو شدید نقصان پہنچایا. اور دوسرا جو منفی ہے، زنا کا سد باب، اور اس کے ضمن میں آئیں گے ستر اور حجاب کے احکام، اس لیے کہ در حقیقت یہ وہ شے ہے جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف اور بیوی کی توجہ شوہر کی طرف مرکوز ہونے میں حائل ہو جاتی ہے. اگر توجہ جو ہے منتشر ہو جائے، شوہر کی توجہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی اوپر نہ ہو بلکہ یہ کہ ادھر ادھر اس کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ جو بانڈ ہے ان دونوں کے مابین، شوہر اور بیوی کے مابین، اسے روک پہنچے گا. اسی طرح وائسی ورثہ، اسی طرح برعکس معاملہ ہے. لہذا سیگریگیٹڈ سوسائٹی، مردوں اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار، ان کے علیحدہ علیحدہ فرائض منصبی، پھر ستر اور حجاب کے احکام، اور پھر یہ کہ زنا جیسی شے جو ہے اس کو جس درجے مقبوض قرار دیا گیا، اور اس کے لیے جس کے لیے لفظ جو ہے جدید اگر ذہن کی ترجمانی کروں تو وحشیانہ سزا تجویز کی گئی. واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، جدید اصطلاح میں اگر اس کے لیے لفظ وحشیانہ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں، لیکن یہ سزا تجویز کی گئی، اس لیے کہ اس کے بغیر اس برائی کا سد باب ممکن نہیں. ہاں جو شادی شدہ نہیں ہے، جن کے لیے کہ گویا کہ ان کے طبی تقاضے کا کی تسکین کا سامان فراہم نہیں ہے، ان کے لیے رعایت کی گئی ہے کہ ان کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے، وہ بھی کوئی ہلکی سزا نہیں. لیکن شادی شدہ ہو، اپنی اس تقاضے کی تسکین کا سامان اس کے پاس موجود ہو، اور پھر وہ کہیں گندگی میں منہ مارے، تو پھر یہ کہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے. بہرحال یہ مضامین تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے زیر بحث آ چکے ہیں، اور ہم نے جو 4 نشستیں اب تک ہو چکی ہیں سورہ تحریم پر، اس میں سے 3 نشستوں میں انہی مضامین پر تفصیل سے گفتگو کی. چوتھی اور آخری نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلے وار مطالعہ شروع ہوا تھا. پہلی 2 آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، 3 آیت پر گفتگو ابھی جاری تھی کہ ہماری وہ نشست ختم ہو گئی تھی، لہذا اب ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں. 3 آیت مبارکہ کو سامنے لائیے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. وَإِذْ سے پہلے عام طور پر سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، لفظاً نہ ہو تو مفہوماً محذوف ہے، وَذْكُرُوا، یاد کرو، ذہن میں لاؤ اس بات کو، وَذْكُرُوا إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. ذرا یاد کرو، دھیان کرو اس واقعے کی طرف، جبکہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اسرا یسر و اسرارا، کوئی بات بطور راز بتانا، جبکہ خاص طور پر الہ کا صلہ آ گیا ہے، اذ اسرا النبی الہ بعض ازواجہ حدیثا، راز کسی کو تفویض کرنا، کسی سے کوئی بات کہنا بطور راز. جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے ایک بات کہی بطور راز، فلما نبات میں ہی، تو جب ان زوجہ محترمہ نے، ان اہلیہ نے اس کو ظاہر کر دیا، اس راز کو فاش کر دیا، اسے راز نہ رکھا بلکہ کسی کو بتا دیا. بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ کس کو بتایا، اس لیے کہ جو اگلی آیت ہے ان تتوبا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دوسری زوجہ محترمہ ہی تھی، اس لیے کہ تسمیہ تفیبہ آ رہا ہے. فلما نبات بہی واظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ نے مطلع فرما دیا اپنے نبی کو اس پر. ذرا یہ لفظ اظہار یہاں نوٹ کیجیے، اظہرا یظہر اظہارا، جیسے اسرا یسر اسرارا. اصل میں اسرا جو ہے وہ کیا ہے، اسرا یسر اسرارا، اسرا یسر اسرارا، اظہرا یظہر اظہارا. یہ کہنے کو تو ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہے، لیکن جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں، اسرار ان الفاظ میں سے ہے جن میں مفہوم جو ہے اس کے برعکس بھی موجود ہے، اور یہ باب افعال کے خواص میں سے ہے کہ بعض اوقات اس میں سلب ماخذ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو اسرار کے معنی راز کے طور پر کوئی بات کہنا، اور اسرار کے معنی کسی راز کو فاش کر دینا بھی، بیک وقت یہ دونوں مفہوم اس لفظ میں موجود ہیں. لیکن اظہار پر غور کیجئے، اظہر یوزر و اظہار زہر سے بنا ہے، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، اور اظہار کا اصل مفہوم ہے کسی کے پیٹھ پر سوار کر دینا، غالب کر دینا. یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بڑا برکتی لفظ آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے ضمن میں یہ لفظ آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اسے، اظہر یظہر اظہارا. تو جب کوئی شے غالب ہو جاتی ہے، جیسے کہ سوار جب سواری کے اوپر وہ سوار ہو گیا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے اور گھوڑے پر قابو یافتا ہے، تو یہ پیٹھ سے تعلق ہے اس لفظ کا، کسی کے پیٹھ پر سوار ہو جانا، گویا کہ قابو یافتہ ہو جانا، غالب ہو جانا، متمکن ہو جانا. یہاں پر چونکہ اللہ کا آیا ہے، فرمایا واظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے مطلع فرما دیا نبی کو اس پر کہ ان زوجہ محترمہ نے آپ کی اعتراف جو ہے فاش کر دیا ہے. عرف بعضہ وعرض عن بعض، تو جتلا دیا، عرف تعریف سے ہے، عرف یعرف تعریفا، ایک ہے کسی کو کوئی بات بتا دینا اور ایک ہے ذرا جتانا اہتمام کے ساتھ. عرف بعضہ، اس کا کچھ حصہ تو جتلا دیا نبی نے کہ ہماری وہ بات جو ہے ہم نے راز نہیں رکھی ہے اور ہمیں اس کی اطلاع ہو گئی ہے. وعرض عن بعض، اور کچھ حصے سے اعراض کیا. یہ آپ کی طبیعت کی وہ نرمی اور شفقت اور رافت جو ہے، یہ بہت زیادہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں رب کرنا، کسی بات کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو بار بار بیان کرنا، اس کی بجائے طبیعت کے اندر رحمت و شفقت ہو تو بس اشارہ کافی ہے، آخرانہ اشارہ کافی ہے. تو گویا کہ ایک اشارہ کر دیا کہ معلوم ہو گیا ہے ہمیں کہ تم وہ راز نہیں رکھ سکے، باقی یہ کہ زیادہ تفصیل میں ہر ہر بات جو ہے جتلائی نہیں. فلما نبأها به، تو جب نبی نے مطلع کر دیا انہیں اس کے بارے میں، باخبر کر دیا کہ یہ راز تو تم نے فاش کر دیا ہے. قالت من انبأك هذا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا. اس پر میں تفصیل بات کر چکا ہوں کہ یہ جو رد عمل ہے اس میں یقیناً ایک طرح کا وہ انداز موجود ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی خطا پر شرمندگی ہو، شرمندگی ہوتی تو بات اور ہوتی، لیکن یہاں یہ کہ ایک طرح کا اس میں ایک شوخی کا رنگ ہے، آپ کو کس نے بتایا. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوئے زن ہوا ہو، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے رازوں کے معاملے میں کہ آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ راز کی بات ہے، بس میں تمہیں بتا رہا ہوں، آگے کسی کو نہ بتانا. آگے وہ جس کو بتاتا ہے وہ پھر یہی کہتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، بہت راز کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے کسی کو نہ بتائیے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ چکر کھا کے پھر بات آپ تک آ جائے، لیکن یہ کہ ہر دفعہ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ راز کی بات آگے کسی کو بتائی جاتی ہے تو اسی انداز میں. تو انہیں یہ شک ہوا کہ جن کو میں نے بتایا تھا شاید انہوں نے بتا دیا ہے، تو اس سے وہ سوء ظن کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں نے تو ان پر اعتماد کیا، ان کو بات بتا دی، اور انہوں نے الٹا معاملہ کیا ہے کہ حضور کو اس کی اطلاع فرما دی، شکایت کر دی، اور اس سے گویا کہ میرے اور حضور کے مابین جو ہے ایک بوجھ اور فخر پیدا کرنے کی کوشش کی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جہاں تعدد ازدواج ہوگا، فطرت ہے انسان کی، کچھ نہ کچھ چشمک تو ہوتی ہے. اس اعتبار سے یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے کہ من انبا کا حاضہ میں یہ بھی ہے، آپ کو کس نے بتایا، یعنی شاید انہوں نے، میں نے تو ان سے بھی بطور راز یہ بات کہی تھی، انہوں نے راز فاش کر دیا. اور ایک یہ کہ شوخی کا انداز بھی، میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی اگرچہ جھجک ہوتی ہے کہ امہات المومنین کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اصل میں حضور کے ساتھ نسبت ہماری صرف ایک ہے، آپ رسول، اللہ کے نبی، ہم آپ کے امتی. لیکن جو لوگ اس وقت موجود تھے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہم اجمعین، اب ان کی تو کچھ اور نسبتیں بھی تھیں، کسی کے حضور جو ہے داماد تھے، گویا کہ کوئی صحابی آپ کے خسر تھے اور خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر. اب دیکھیے کس قدر یہ ایک دوسرے سے متضاد نسبتیں ہیں. نبی اور امتی کی نسبت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضور کے تابع ہیں، لیکن اس رشتے کی بنیاد پر وہ گویا کہ بزرگوں میں شمار ہوگا، اور وہ ایک طرح سے نسبت جو ہے وہ ایک بلند نسبت قائم ہو جاتی ہے. اسی طرح ازواج مطہرات کا معاملہ ہے کہ اگرچہ ان کی نسبت بھی یہی تھی کہ وہ بھی امتی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیویاں ہیں، اب تعلق زن و شوہر ہے، شوہر اور بیوی کے مابین معاملات جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اس میں یقیناً میں نے پچھلی مرتبہ بھی مجھے یاد آیا یہ ناز والے نیاز کیا جانے، کچھ نہ کچھ آخر یہ کہ شوہر اور بیوی کے مابین اس قسم کے معاملات کا ہونا بالکل طبیعی ہے، فطری ہے. تو اس پہلو سے یہ انداز جو ہے کوئی اس قدر زیادہ قابل تعجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناقابل قیاس ہو، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے اس طرح کا انداز ہوا. بلکہ مجھے یاد آیا جب واقعہ عفق ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی اور کافی وقت گزرا اس میں، اس میں جب تک وہی نہیں آ گئی سورہ نور کی آیات نازل نہیں ہو گئی کہ جن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات ہو گئی، اس وقت تک شدید کرب میں رہے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ بیتی ہوگی حضرت عائشہ پر اس کا تو ہر انسان جو ہے تصور کر سکتا ہے. بیمار ہو گئی، لاغر ہو گئی، جسم پر گوشت کا نام نہیں رہا، ہڈی اور چمڑا رہ گیا سخت صدمے کے اندر. اس کے بعد جب آیات نازل ہوئی اور حضور نے آ کر خوشخبری دی، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ کی والدہ وہ بھی موجود تھی، انہوں نے کہا عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ نے فرمایا میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں، میری برات تو اللہ نے کی ہے، میں اللہ کی حمد کروں، اس کا شکریہ ادا کروں. اب اس میں بھی دونوں باتیں، ایک تو حقیقت بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تو وحی الہی کے ذریعے سے برات ہوئی ہے، تو حمد اور شکر کا حقدار جو ہے سزاوار وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ کہ یہاں بھی وہ یقیناً ایک بیوی کا جو ایک انداز ہوتا ہے شوہر پر جو اعتماد تھا، اب اس درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں آخر آپ بھی کیا کرتے، اگر آپ اپنا یقیناً کوئی علم آپ کو ہوگا ہم نہیں نفی کر سکتے، لیکن محض اپنے علم کی بنیاد پر اگر برات کا اعلان کرتے تو مخالفوں کا منہ کیسے بند کرتے. یہ تو در حقیقت جب وحی آ گئی ہے تب آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ بات کر دی. لیکن میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں اس پیچیدگی میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے آپس کا، اس میں اس قسم کی کیفیت ہوتی. وہ واقعہ بھی شاید آپ کے ذہن میں آیا بھی ہو کہ ایک مرتبہ حضور میں گھر میں جیسے ہوتا ہے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے شوہر بیوی کے مابین، تو حضور کہیں غصے میں یہ بھی آپ کی زبان سے الفاظ نکل گئے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب حضور تو یہ کہہ کے چلے گا بلکہ بھول بھی جائے، ظاہر بات ہے کہ ایڈیڈن مین اٹ، یہ تو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں اظہار ناراضگی کی بات تھی، باقی یہ کہ آپ نے کوئی جان بوجھ کر اور کوئی بدعا جو ہے وہ اس طور سے تو نہیں دی تھی. جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی، فرمایا یہ کیا کر رہی، تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی بدعا کا اثر کب تک ظاہر ہوتا. یہ گویا کہ ایک شکوہ، ایک گلا، محبت آبیز اور محبت بھرا گلا ہے، شکوہ ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ مجھے بدعا دی ہے. الفاظ کو بدعا کے ہے، چاہے یہ کہ آپ کا وہ ارادہ تھا یا نہیں تھا، تو الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضور فوراً قبلہ روح ہو گئے اور فوراً دعا کی ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میری زبان سے بھی بعض اوقات کسی سے ناراضگی میں کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اگر میں کبھی کسی کو اس طرح کی کیفیت میں کوئی بد دعا دے بیٹھوں تو اللہ اسے اس کے حق میں دعا بنا دے. یہ تمام میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ یہاں پر وہ جو انداز ہے جس کو بعض لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، اگلی آیت میں آ کر یہ بات جو ہے بہت زیادہ واضح ہوگی کہ ہمارے ہاں ایک خاص مقصد فکر ہے کہ جن کو صحابہ کرام سے بالعموم اور ان میں سے خاص طور پر حضرت عمر، حضرت ابو بکر سے اور حضرت عثمان سے بالخصوص، اور پھر یہ کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ ہے اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ ہے، تو ان امہات مومنین سے بھی بہت ہی ایک قد کی کیفیت ان کے اندر ہے. تو جہاں انہیں موقع مل جاتا ہے، جیسے کہ جو کوئی طبیعت کے اندر اگر جو ہے کوئی منفی رجحان موجود ہو تو پھر کوئی جگہ نہ بھی ہو بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ کہیں انگلی دھرنے کی جگہ مل جائے تو انسان وہاں پر پورا قصر قابل کر لیتا ہے. تو یہ انداز اس مکتبہ فکر نے ازواج مطہرات کے بارے میں اختیار کیا ہے. تو یہاں اصل میں اس بحث کو ابھی آگے آئے گی, اس کو نوٹ کر لیجئے. تو انہوں نے کہا من انبأك هذا, کس نے کہا آپ سے, وہ کس نے بتایا آپ کو. قال نبأني العلیم الخبیر, حضور نے فرمایا مجھے خبر دی ہے اس نے جو سب کچھ جاننے والا ہر شے سے باخبر ہے. اس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو کچھ اس میں بھی ابھی غضب کا اور غصے کا اور غیظ کا انداز ہے. نبأني العلیم الخبیر, یعنی تمہیں اس سے کیا سروکار کے کس نے بتایا. تم سے جو میں بات پوچھ کر رہا ہوں تو اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ایک راز دیا تھا, اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات سورہ نساء کی کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ, نیک بیویوں کے تو یہ جو اوصاف ہیں ان میں سب سے پہلا وصف ہے کہ شوہروں کی اطاعت گزار ہو, فرما بردار ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. تو یہ بنیادی وصف جو ہے گویا کہ اس میں تم سے خطا ہوئی ہے, تو بجائے اس کے کہ تم شرمندگی کا اظہار کرو یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ کس نے بتایا, اور دوسرے یہ کہ اللہ نے بتایا. نبأني العلیم الخبیر, اس سے سدے باب ہو گیا اس سوئے زن کا کہ جو پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید تم زوجہ محترمہ نے بتایا ہے کہ جنہیں انہوں نے بتا دیا تھا, تو اس کی بھی نفی ہو گئی اور ایک طرح کا اظہار ناراضگی بھی ہوا, خفگی کا اظہار بھی ہو گیا. نبأني العلیم الخبیر. اب اس آیت کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کر لیجیے. وہ بات کیا تھی, قرآن مجید نے اسے واضح نہیں کیا, احادیث میں اور روایات میں بھی کوئی پختہ بات موجود نہیں ہے. البتہ بعض قیاسات ہیں اور بعض جو ہے ضعیف روایات ہیں جن کے بارے میں کوئی زیادہ اعتماد والی بات نہیں. ہمارے ہاں جو راسخون فی العلم ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس شے کو اللہ نے راز رکھا ہے اس کی کھود کریب میں انسان کیوں پڑے. بعض لوگوں نے اس میں خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے کہ یہ بات اصل میں حضرت حفصہ سے حضور نے فرمائی تھی کہ میرے بعد پہلی خلافت تو ابو بکر کی ہوگی اور پھر تمہارا باپ خلیفہ بنے گا رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بارے میں, اور یہ بات حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دی. بہرحال یہ چند باتیں اس طرح کی اور بھی ہیں, لیکن یہ کہ اس میں ہمیں کوئی کھوج کرید میں جانے کی ضرورت نہیں. آیت اپنے مفہوم کے لیے اپنے مطلوب اور معنی کے لیے محتاج نہیں ہے کہ اس کی وضاحت ہو کہ یہ کیا بات تھی, تبھی وہ بات سمجھ میں آئے. ان تقوبہ اللہ فقط فقط قلوب کو ماں. دوسری بات میں اور عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ دو ازواج کے مابین یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہی کا تھا رضی اللہ تعالی عنہما. ازواج مطہرات میں ان کا دونوں کا ایک مقام بھی تھا, مرتبہ بھی تھا, اس لیے کہ سب کو معلوم تھا حضور کے ساتھ جس قدر قرب حاصل ہے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ, اور جو قدر قرب حاصل تھا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ اس نسبت کی وجہ سے بھی ایک قرب تھا اور ان دونوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا ازواج مطہرات میں. اور پھر یہ کہ ان دونوں میں آپس کی مفاہمت بہت تھی. یہ واقعہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے اس سے بھی, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کہ فطری طور پر طبی طور پر ایک چشمک جو ہوتی ہے شوقروں میں, جو بھی فطری طور پر کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تو تھی وہاں بھی آخر بشر تھی انسان تھی, لیکن یہ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باہمی مفاہمت بھی بہت تھی, یگانگت بھی بہت تھی, باہمی اعتماد کے درجے کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دیا. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر چار آ رہی ہے اس میں ہے وہ اصل مسئلہ. ان تتوبہ الی اللہ فقط فقط قلوبکما, اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں. اب تتوبہ یہ تسمیہ کا صیغہ آ گیا, تو معلوم ہوا کہ دونوں ازواج مطہرات ہی میں سے تھے, اس لیے کہ وہی تظاہرا علیہ, پھر ایک صیغہ جو ہے تسمیہ کا آ رہا ہے. تو جو راز تھا وہ ایک اپنی زوجہ کو حضور نے بتایا اور اس زوجہ نے دوسری زوجہ کو بتا دیا, اس کا ثبوت ہے ان تتوبہ اور ان تظاہرا. ان تتوبہ الی اللہ, اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو. یہ توبہ کا لفظ بھی جو ہے الہ اور علا, یہ دو جو ہے اس کے لیے صلے آتے ہیں مختلف. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو الہ کا صیغہ ہے, جب اللہ رجوع فرماتا ہے اور اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ بندے پر دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے تو علا ہوتا ہے. فتاب علیہ, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، اور جب بندہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو وہ توبہ الہ کے ساتھ ہے، لفظ وہی ہے، اس لیے کہ تابہ یتوب توبہ کر، لوٹنا رجوع کرنا کسی کیفیت میں جس میں انسان پہلے تھا پھر اس سے کسی مختلف کیفیت میں چلا گیا، تو جب پہلی کیفیت میں واپس آئے گا تو یہ توبہ ہے. آبا یعوب اور تابہ یتوب بہت قریب کے یہ مصدر ہیں، بہت قریب کے مادے ہیں اور ان کا مفہوم بھی ایک دوسرے سے بہت قریب ہے. آبا یعوب فزیکلی کہیں جانا اور پھر واپس آ جانا. حضور جب سفر سے واپس آتے تھے تو جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے شہر میں آتے ہوئے جو آپ کا ذکر مسنون ہے اس وقت اس میں الفاظ آتے ہیں آئے بونا کائے بونا لربنا حامدون، ہم لوٹ کر آ رہے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آئے بونا کائے بونا لربنا حامدون، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں. ان تتوبہ الی اللہ ہے، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں، فقط فقط قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. یہاں ہے اصل میں کہ جو ڈیرا لگایا ہے، اور کچھ یہ کہ یا تو پروپیگنڈے کا اثر ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اس خاص مکتبہ فکر نے بڑی ٹیکنیک اختیار کی ہے، اور اصل میں چونکہ اس کی آغاز میں یہودی ذہن کار فرما تھا، عبداللہ ابن سبا کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا جس سے کہ اس مکتبہ فکر کے ڈانڈے ملتے ہیں، تو وہ جو سازشی ذہن ہے یہود کا وہ آپ کو یہاں پر بھی کار فرما ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ محرم کے 10 دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا روٹین بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے عام سنیوں کے ذہنوں میں بھی وہ باتیں راسخ ہو گئی. اچھے اچھے اہل علم اگر وہ خاص اس موضوع کو اس کو اپنا مطالعے کا جو ہے وہ موضوع نہ بنائیں اور اس پر تحقیق نہ کریں تو غیر محتاط طریقے پر وہی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی ذوالنورین ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی توہین آمیز کلمات عام لوگوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں. اس لیے کہ پروپیگنڈا شدت سے ہوا ہے، بات جو ہے ایسے ٹیکنیک کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے کہ دلوں میں بیٹھ گئی. اور ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے دینی، اس میں تاریخ سرے سے ہے ہی نہیں، نہ تاریخ نہ سیرت، اس میں قرآن کا حصہ بھی تھوڑا سا ہے، باقی اصل شے تو فقہ ہے. جو حنفی مدرسے ہیں ان میں سارا زور فقہ پر، اصول فقہ پر ہے، اصول حدیث پر ہے، اور جو اہل حدیث مدرسے ہیں ان میں فقہ تک بھی بات نہیں، وہ صرف حدیث تک ہی معاملہ ہے. اس پہلو سے نہ تو قرآن مجید ان کا جو مرکزی مضمون ہے اور تاریخ اور سیرت سرے سے ہے ہی نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ اور سیرت میں جو چیزیں غلط داخل کر دی گئی ان کا سد باب اب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ان کا مضمون ہی نہیں ہے، اس کا مطالعہ ہی نہیں ہو رہا. اس پہلو سے جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے ایسی چیزیں عام کر دی ہیں اور اس طرح لوگوں کے قلم سے وہ ٹپک جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی تقریباً تمام مفسرین اور تقریباً تمام جو مترجمین ہیں انہوں نے یہاں یہ مفہوم بیان کر دیا ہے، فقط فقط قلوب کما، کہ تمہارے دل تو کج ہو ہی چکے ہیں. اگر تم توبہ کر لو اللہ کی جناب میں تو اسی میں خیریت ہے، اس لیے کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں. یعنی گویا کہ میں بہت ہی کوس الفاظ میں عام طور پر جو اس آیت کا مفہوم بیان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان تتوبہ الی اللہ ہے، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو. یہ ان کا جو کل جو حرف شرطیہ ہے اس کا گویا کہ جواب محذوف ہے، تو اسی میں تمہاری خیریت ہے، اس لیے کہ فقط فقط قلوبکما، اس لیے کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، کجی میں پڑ گئے. اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب کو بڑا ممنون احسان ہونا چاہیے، انہوں نے اس کی تحقیق کا حق ادا کیا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی پھر اس کو جوں کا توں اپنے ہاں نقل کر دیا. واقعہ یہ کہ انہی کا مقام تھا، انہوں نے کی پوری زندگی جو ہے عربی زبان کے اسالیب کے مطالعے میں صرف کیے، جو کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ایک پرٹیکولر کنسٹرکشن ہوتی ہے، نو سونر دین، اب یہ یہاں سے جو جملہ شروع ہوگا اس کی خاص کنسٹرکشن ہوگی اور اس کا خاص مفہوم جو ہے اس سے آپ سے آپ پیدا ہو جائے گا. اسی طریقے سے فقد کا استعمال، وہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ سم سگمن کسے کہتے ہیں، اس پر بڑی تحقیق کی ہے اور بہت عمدہ بحث ہے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کی کتاب جو ہے تفاسیر فراہی، اس میں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. لیکن یہ کہ تدبر قرآن میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے پوری بحث وہیں سے نقل کر دی، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے تو یہ لفظ سبق جو ہے اس کو سمجھیے، بڑی پیاری بحث انہوں نے کی ہے کہ ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مفہوم دو طرف آ سکتے ہیں، صلے سے فرق واقع ہوتا ہے. مثلا رغبت، رغبت کا لفظ اردو میں صرف ایک سینس میں استعمال ہوتا ہے، کسی شے کی طرف رغبت. عربی زبان میں یہ دو مفہوم دے گا، رغب عن، کسی شے سے رغبت، یعنی کسی شے سے نفرت پیدا ہو گئی، اور رغب الا، کسی شے کی طرف میلان پیدا ہو گیا. مالا یمینو، میلان پیدا ہو جانا، مالا الا، اس کی طرف میلان پیدا ہو گیا، اس کی طرف جھکاؤ پیدا ہو گیا. مالا عن، اس سے میلان ہٹ گیا، اس سے رجحان ہٹ گیا، اس سے طبیعت میں نفرت اور موت پیدا ہو گیا. اب الا اور عن سے زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا. تو مالا، رغبا، یہ اسی طریقے کے الفاظ ہیں. چنانچہ رغبا خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں یہ الا کے ساتھ بھی آیا، انا الا ربنا راغبون، سورہ قلم سورہ نون میں آیت نمبر 32، ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں ہے، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف، اللہ کی جانب رغبت رکھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں. اسی طریقے سے فیضا فرغ کا فنصب و الا رب کا فرغب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ کمر کس لیجیے، کھڑے ہو جائیے اور ہما تن ہما وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے. تو رغبت الا جو ہے کسی شے کی طرف، کسی ہستی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور رغب عن، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، اب لفظ وہی ہے رغبت کا لیکن عن آ گیا، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، اس شخص سے بڑھ کر اور کون بے وقوف ہوگا جو شخص کے ابراہیم کے طریقے سے جدا ہو جائے، اس سے راستہ علیحدہ کر لے، اس سے اسے نفرت ہو جائے، اس راستے کو ترک کر دے. اب یہاں رغبت، ومن یرغب عن ملت ابراہیم فقط سفہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے جدا کر لیا، دور کر لیا، اس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا. اسی طرح آیا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں، حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد کو دعوت دی تھی تو والد نے پھر جو غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے دور ہو رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، ان سے نفرت کر رہے ہو، ان کو ترک کر رہے ہو، ان سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو. تو لفظ تو رغبت کا ہے لیکن یہاں پر عن ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر باز نہیں آؤ گے لارجمنک، تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ میرے سامنے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رغبت لفظ ایک ہے، الا کسی شے کی طرف رغبت ہو جانا، اور رغب عن متنفر ہو جانا، نفرت ہو جانا، طبیعت کا ادھر سے رجحان ختم ہو جانا. اسی طرح کا لفظ میلان ہے، مالا الا، مالا عن، کسی طرح کا لفظ یہ ہے یہ سرغن ہے، لیکن یہ کہ اس میں اگر صلہ نہیں آئے گا تب بھی اس میں میلان ہوگا کسی شے کی طرف، لیکن اگر عن کا صلہ آ جائے تو مفہوم دوسرا ہو جائے گا. قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے یا تو آیا ہے یہاں بغیر صلے کے، فقط فقط قلوبوں کو ماں، یہاں کوئی الا یا عن نہیں ہے کس شے سے یا کس شے کی طرف، اس کی کوئی وضاحت نہیں، تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے. اور ایک یہ لفظ آیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 113 میں، وہاں بہت تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل قاعدہ ہے، قانون ہے، سنت ہے، اپنے ہر نبی کے خلاف وہ شیاطین جن و انس کو کھڑا کرتا رہا ہے عداوت کے لیے، انہیں کھلی چھوٹ دیتا رہا ہے تاکہ وہ مخالفت کریں، لوگوں کو ورگلائیں. تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ آئرنائزیشن میں پولرائزیشن ہوتی ہے کہ دونوں پولز موجود ہوں تبھی تو ہوگی نا، دین کی طرف، حق کی طرف دعوت دینے والے نبی اور اس کے ساتھی موجود ہیں، تو کفر اور شرک کی طرف دعوت دینے والے بھی موجود ہوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے، نیگیٹو پوائنٹس جو ہے ادھر چلے جائیں، پازیٹو ادھر چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کے دشمن کھڑا کرتا رہا ہے. اب اس میں الفاظ آئے والے تسغا الیہ افئدت الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف، ان شیاطین جن و انس کی طرف، ان لوگوں کے دل سے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یہاں تسغا الیہ کے ساتھ آیا ہے کسی شے کی طرف مائل ہو جانا. اب اگر اس کو یہاں پر آپ اس کا اطلاق کریں گے، انتباہ کریں گے، فقط فقط قلوبوں کو ماں، تو آپ ٹیکنیکلی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دونوں مفہوم کا امکان موجود ہے. تمہارے دل راغب ہو چکے ہیں توبہ کی طرف، یا تمہارے دل کج ہو چکے ہیں یعنی معصیت کی طرف مائل ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہ مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عرب کا کلام ہے، کلام عرب اشعار کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ اس میں غالب پہلو ہوتا ہے کسی بھلائی کی طرف راغب ہونے کا، کسی شے کی جانب راغب ہونے کا. اور دوسرا انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے فقط قلوبوں کو ماں. یہ فقط کا اسلوب جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی شے کی طرف سہولت پیدا ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اگر تم یہ کام کر لو تو تمہارے اندر اس کا کی صلاحیت تو ہے، ذرا سی ہمت کر لو، تمہاری طبیعت میں تو آمادگی ہے، ذرا سی جرت کر لو. یہ جو انداز ہوتا ہے تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت مناسب ہے، اس لیے کہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، یعنی تمہاری طبیعتوں کے اندر پشیمانی پیدا ہو چکی ہے، تمہیں اپنی خطا کا احساس ہو چکا ہے، تمہیں اپنی غلطی کا دل میں تم اعتراف کر رہی ہو. اب صرف یہ کہ وہی بات میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ناز والے نیاز کیا جانے. اس ناز کے انداز میں بیوی یہ کہتے ہوئے کہ چاہے کہ معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دیجئے، ہمیں آپ معاف کر دیجئے، ہم سے خطا ہو گئی ہے. اس لیے کہ وہ ایک کیفیت جو ہے بیوی کو جو اعتماد ہے یا جو بھی باہمی محبت کا وہ ایک نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے اس کی چاہت ہو رہی ہے، ورنہ تمہارے دل مائل ہو چکے. فقط قلوبوں کو ماں، یہ کسی بھی فعل کے لیے اگر آتا ہے تو اس میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف تمہارا میلان ہے، اس کے لیے تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں. اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے مناسب تر ہے، اس کے لیے پورا جو ہے سہولت موجود ہے. اس کنسٹرکشن کے اندر یہ مفہوم ہے جو پیدا ہوتا ہے. لہذا ترجمہ یہ ہوگا وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں. جو ذرا سی ہچکچاہٹ ہے، وہی تعلق جو ہے شوہر اور بیوی کا باہمی اعتماد، اور اس کی بنا پر اس میں اگر تمہاری زبان رک رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس ہچکچاہٹ کو پر قابو پاؤ اور توبہ کرو اور استغفار کرو اللہ سے بھی، اور معذرت کرو نبی سے بھی، اپنے شوہر سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اب یہ لفظ دوبارہ نوٹ کیجئے، ظاہر ہی سے یہ لفظ بنا ہے تظاہرہ، اور یہ باب تفاعل اور باب مفاعلہ، تظاہر تفاعل اور مظاہرہ مفاعلہ، ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. پیٹھ سے پیٹھ جوڑ لینا کسی کی مخالفت میں. مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کرتے ہیں مظاہرہ، مظاہرہ کرنے نکلے ہیں سڑک کے اوپر، گویا کہ جتھا بندی کرنا، پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا کسی کی مخالفت میں، کسی شے کے خلاف ریزنٹمنٹ شو کرنے کے لیے، کسی شے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تفاعل میں بھی اور تظاہر میں بھی، اور یہ باب مفاعلہ میں مظاہرہ، ان دونوں میں یہ مفہوم موجود ہے، اور اس میں پھر مبالغہ بھی ہوتا ہے. اور باب مفاعلہ کے خواص میں سے مشارکت بھی ہے، مقابلہ بھی ہے. مثلا مشارکت باب مفاعلہ ہے، کسی کام میں دو فریقوں کا شریک ہو جانا. اور دوسرا بس ہوتا ہے مقابلہ، کسی شے میں ایک دوسرے کے بالمقابل آ جانا. یہاں مبالغہ ہے. ان تظاہرا علیہ، اگر تم دونوں نے کوئی ایکا کر لیا، علی یہاں پھر آ رہا ہے، نوٹ کیجئے، کسی شے کی مخالفت کے لیے. لام ہوتا تو کسی کے حق میں ہوگا، یعنی جتھا بنانا کسی کے حق میں. اور علی آ رہا ہے ان تظاہرا علیہ، اگر تم نے ان کے خلاف محاذ بنا لیا، اگر تم نے کوئی جتھا بندی کر لی ان کے خلاف، یعنی حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے انداز میں بھی وہ کچھ بحث و غضب کا انداز ہے، غصے کا انداز ہے، اظہار ناراضگی ہے. تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے اس کا پشت پناہ، مددگار، حامی، اور جبریل ہے ان کا حامی اور مددگار. وصالح المؤمنین, اور تمام صالح جو ہیں اہل ایمان وہ ہیں ان کے مددگار اور ان کے پشت پناہ. اور یہاں اکثر لوگوں نے مراد لیا ہے کہ چونکہ اکثر روایات کی روح سے یہاں مخاطب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما, تو اس لیے رائے یہ ہے کہ یہاں صالح المؤمنین سے سب سے زیادہ جو یہاں مراد ہیں وہ حضرت ابو بکر ہے, حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. کہ یہ گمان نہ کرنا کہ اگر تمہارا کوئی معاملہ حضور کے مخالفت میں یا حضور کے خلاف ہو جائے تو تمہارے والد جو ہیں ابو بکر اور عمر وہ تمہارا ساتھ دیں گے. صالح المؤمنین, تمام صالح اہل ایمان وہ حضور کا ساتھ دیں گے. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور فرشتے تو پھر سب کے سب اس کے بعد, بعد ذلک بالکل ایسے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مزید برآں, اس کے علاوہ پھر سارے کے سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں, کچھ بنا ہے حامی ہے. ظہیر کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے, یہاں یہ لفظ جو ظہر سے بنے ہوئے الفاظ یہاں آ رہے ہیں بار بار. تظاہرہ اظہار کا لفظ بھی آ چکا, اظہرہ اللہ علیہ مطلع فرما دیا اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر, غالب کر دیا, قابو یافتہ کر دیا, وہ بات ان کے علم میں آ گئی. ان تظاہرہ علیہ باب تفاعل تظاہر, اگر تم ان کے خلاف جتھا بندی کرو گی. اور یہاں پر آ گیا ظہیر, پشت پناہ, پیٹھ پیٹھ کی مدد کرنے والا, پیٹھ کو سہارا دینے والا, پشت پناہ. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور فرشتے بھی پھر مزید برآں اس کے علاوہ, ان سب کے علاوہ, ان سب پر مستزاد تمام فرشتے جو ہیں وہ ہمارے اس نبی کے پشت پناہ ہیں, مددگار ہیں. یہاں پر بھی اب چند باتیں نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ یہ سخت انداز جو آیا ہے, اس سخت انداز کو لٹرل سینس میں لینا درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایک اصول نوٹ کر لیجئے, دو باتیں جو ہیں اصولی اعتبار سے. ایک تو یہ کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, ذرا سی کوئی بات اگر ان کی طرف سے ان کے مقام سے فروتر, چاہے وہ اپنی جگہ پر کوئی معصیت کی بات نہ ہو, کوئی بہت بڑی کوئی گناہ کی بات نہ ہو, لیکن جو مقام و مرتبہ ان کا ہے اس کے اعتبار سے مناسبت نہ رکھتی ہو, اس سے کچھ فروتر ہو, اس پر پھر گرفت ہوتی ہے, تو جتنا کسی کا مقام بلند ہوگا اتنی سرزرفت ہوگی. تمہارے شایا نشان یہ نہیں ہے. وہ سختی کا جو اس وقت اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس میں در حقیقت ایک پہلو سے اس مخاطب کی عظمت پیش نظر ہے. یہ کام کوئی اور کرے تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی تعجب والی بات نہیں, لیکن تمہارے شایا نشان نہیں کہ تم یہ کام کرو. تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پھر واقع وہی سختی جو ہے وہی مراد ہے. دوسرے یہ کہ بسا اوقات کسی فیل سے جو نتیجہ نکل سکتا ہو وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے فائل کی طرف, اگرچہ وہ فائل کی نیت نہیں ہوتی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو کہا جاتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں, آپ کے اس فیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ یہ ہے. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ آئے ہیں, یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے. وقال موسیٰ ربنا انك آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. موسیٰ نے کہا پروردگار تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کا ساز و سامان, زینت, آرائش, دولت دے دی ہے, اے پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے پہ. اب یہ اس کا ایک نتیجہ نکل رہا ہے, اللہ نے یہ دولت اس لیے نہیں دی ہے لیکن ربنا لیضلوا عن سبیلک, اس لیے کہ تو نے انہیں دولت دی ہے, سلطنت دی ہے, سطوت دی ہے, شان و شوکت دی ہے, جاہ و حشمت دی ہے, اس سب کو وہ بروئے کار لا رہا ہے وہ بدبخت اور اس کے جو سردار ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ربنا انك آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں ہے لیکن ان کی اس دولت اور ثروت کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے, اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے. پروردگار کیا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا؟ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو پھر ان الفاظ سے بظاہر جو بھی ازواج مطہرات کی شان میں کچھ کوئی کمی سی آتی ہو اب آپ کے ذہن میں ان دونوں کا ازالہ ہو جائے گا. یہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اظہار خفی جو ہے اس قدر شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. اور تظاہرہ کا لفظ بھی در حقیقت اسی انداز میں آ گیا, جس انداز میں کہ حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے اس لیے دیا ان کو کہ یہ تیری دی ہوئی دولت اور ثروت اور جاہ و حشمت کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خلق خدا کو تیری مخلوق کو گمراہ کریں. تو گویا کہ یہاں بھی ایک ممکنہ نتیجہ جو نکل سکتا تھا وہ ان کے پیشے نظر نہیں تھا, وہ ان کی نیت نہیں تھی. لیکن ان تظاہر علیہ, دیکھو یہ تمہارا طرز عمل, اس کے اندر اگر یہ کوئی مفہوم پیدا ہو سکتا ہو تو اس کو پہلے سے سوچ لو اور متنبع ہو جاؤ, تاکہ اگر کوئی شائبہ کسی درجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہو تو اس کا پیش بھی سدے باب ہوتا ہے. یہ مفہوم اس آیہ مبارکہ کا ہے کہ جو لیا جانا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, ایک خاص مکتبہ فکر نے ان آیات کو بنیاد بنایا ہے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کے لیے, اور ان کے اپنے دلوں میں اور ان کے اپنے سینوں میں جو خبز بھرا ہوا ہے اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے ان آیات کے الفاظ کو. اللہ تعالی ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.